مبارکہ بقرہ کی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سامان سفر جمع کرو اور بہترین سامان تقویٰ ہے، مجھ سے ڈرتے رہنا اے صاحبان عقل۔ قرآن کریم کی یہ آیت گزشتہ 3 دن سے ہمارے اس موضوع کا سرنامہ کلام ہے کہ دنیا میں تو انسان بے شمار طریقوں سے اپنی پریشانیاں دور کر لیتا ہے، مگر قبر میں پہنچنے کے بعد وہاں کام آنے والی نیکیاں کیا ہوں گی۔ پہلی اہم ترین اور بنیادی نیکی محبت اہل بیت، جس کا تذکرہ کل کی مجلس میں ہوا۔ اگرچہ یہی نیکی اتنی اہم اور اتنی جامع کہ اگر اس کے مختلف پہلوؤں ہی کو واضح کیا جائے تو یہ پورا اشرا اس ایک بیان کے لیے ختم ہو جائے گا، بلکہ شاید پھر بھی یہ بیان ناکافی ہو۔ لیکن چوں صاحبان ایمان کا وہ مجمع جو دنیا میں آتے ہی پہلا پیغام یہی حاصل کرتے، بلکہ شکم مادر، بلکہ اپنے بزرگوں کے اسلاف سے یہ پیغام لے کے آتے ہیں، اس لیے اس کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں۔ فقط اس میں ایک نقطہ قابل توجہ ہے، وہ آج نہیں آئے گا، وہ کل آئے گا، صرف ایک نقطہ۔ اب اس کے بعد والی دیگر نیکیوں کا بیان شروع ہو جانا چاہیے، مگر تمہید کے طور پر ایک مختصر سا واقعہ، اس کے بعد میری اپنی زندگی کے طریقہ کار کی وجہ سے ایک مختصر سا معروضہ، اور پھر موضوع کا تسلسل۔ واقعہ یہ جو حکم قرآنی ہے کتنے مختلف انداز اور طریقوں سے معصومین اپنے ماننے والوں کو یاد دلا رہے ہیں۔ قرآن میں حکم تو آ گیا کہ سامان سفر جمع کرو، لیکن اب امام معصوم جو شریک القرآن ہے، قرآن کے اس حکم کو مختلف انداز سے، مختلف طریقے سے، وقتاً فوقتاً، کبھی مثال دے کر، کبھی خطبے کے ذریعے، کبھی دعا کے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی اور سردیوں کا موسم، مدینہ شہر ہے اور غیر متوقع طور پر مدینہ میں بارش ہونے لگی۔ مدینہ کی سردیاں، جنہوں نے ان سردیوں کو جھیلا ہے انہی کو پتا ہے کہ کتنا سرد موسم مدینہ میں ہو جاتا، اور پھر بارش عام طور پر اپنے ساتھ خنکی کو لے کے آتی، موسم سرما کی بارش۔ پرانا زمانہ، آج کل کی طرح کے شہر تو ہے نہیں کہ پانی برسے اور بہ کے نکل جائے، نہیں، جگہ جگہ کیچڑ۔ پرانا زمانہ، آج کل کی طرح روشنیوں کا انتظام بھی نہیں کہ اگر آج کل سوئی بھی سڑک پہ گر جائے تو رات کے 12 بجے آدمی اسے ڈھونڈ سکتا، ایسا تو نہیں۔ چنانچہ سخت اندھیرا، اب رات کی تاریکی، موسلا دھار بارش ابھی رکی ہے لیکن اس کے اثرات، گلیوں میں کیچڑ، ہر طرف اندھیرا، مگر ضروری کام یا ارجنٹ مسئلہ کسی کو بھی پیش آ سکتا۔ مدینے کے رہنے والے ایک مومن کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ جس موسم میں کوئی آدمی گھر سے نکلنے کو تیار نہ ہو، نکلنا پڑ، اور اب تیزی کے ساتھ وہ چل رہا، اور ایک ہی خیال اس کے دل میں ہے کہ میں تو باہر نکلا لیکن ایسے موسم اور رات کے ایسے وقت میں اور کون آدمی باہر نکل سکتا، کہ اچانک اسے ایسا لگا کہ جب وہ بنی ساعدہ کے محلے سے گزر رہا، غالباً یہ واقعہ شہید مرتضیٰ متحری نے داستان راستان یعنی سچوں کی کہانیوں میں بھی تفصیل سے لکھا کہ جب وہ محلہ بنی ساعدہ مدینہ کا ایک محلہ جہاں زیادہ تر بیوہ عورتیں رہتی بیمار اپاہج اور فقیر مرد رہتے یا ایسے یتیم بچے رہتے ہیں کہ جن کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں, مکانات بھی صحیح طریقے سے نہیں بنے, جگیاں ہیں یا کئی جگہ تو خالی چھپر ڈال دیے گئے, ایسا لگا کہ کوئی آدمی میرے آگے آگے چل رہا, گھبرا گئے. ایسے موسم میرے علاوہ اور کس میں یہ پریشانی آ گئی کہ وہ مجھ سے پہلے گھر سے نکل آئے. کیچڑ, اندھیرا, سردی, بارش, ذرا تیز چل کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کے حیران اور پریشان رہ گیا کہ میرا چوتھا امام امام زین العابدین علیہ السلام میرے آگے چل رہی, اور امام میں تو خیر خالی ہاتھ, بارش کا موسم, پھسلن, کوئی چیز لے کے گھر سے نہیں نکلا. امام کے کندھے پر ایک بوری سی اور وہ بوری بھری ہوئی, ایسے موسم, ایسی کیچڑ, ایسے پھسلن, قریب گئے, سلام کیا, فرزند رسول میرا سلام دیجیے. امام نے سلام کا جواب دی, کہا مولا یہ رات کے اس وقت یہ بوری لے کے آپ کیوں نکلے؟ امام نے فرمایا کیا کیا جائے, میں سفر پہ جا رہا ہوں, سامان سفر کے بغیر تو سفر نہیں ہوتا, یہ میرے سفر کا سامان ہے, لے جانا ضروری تھا. خیر اب بات سمجھ میں آ گئی, گھر کے پہلے زمانے میں رات کے اندھیرے میں سفر کا رواج کم تھا, آج کل تو کبھی رات کے 12 بجے کی فلائٹ ہے اور کبھی رات کے 2 بجے, لیکن پھر بھی اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ قافلے جو ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں, کبھی شہر کے باہر پڑاؤ ڈالتے تھے, آدھی رات کو پہنچ جانا ہے کیونکہ والا صبح روانہ ہو جاتے تھے. خیر بات ختم, کوئی اس کے اندر عجیب بات تو نہیں تھی, بات ختم. یہ رات روز آنا صبح کو امام کے دسترخوان پر بیٹھنے والا, ہر ایک کو معلوم ہے میرے چوتھے امام کا دسترخوان تو شورا آفاق, ابو حمزہ سومالی جیسے راوی, ایک بار پوری تفصیل معلوم کی تھی میرے چوتھے امام سے. خیر وہ موقع ملا تو ذرا آگے یہ واقعہ بیان کروں گا. روزانہ یہ صبح کو امام کی خدمت میں جاتا, دسترخوان پر بھی بیٹھتا, امام سے بات بھی کرتا. 3-4 دن گزر گئے نہیں گیا. ایک مرتبہ یہ بازار سے جا رہا تھا دن کا وقت کہ سامنے سے امام آتے نظر آئے, یہ امام کو دیکھ کے گھبرا گئے. 3 راتیں پہلے امام یہ کہہ کر کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں, سامان میں نے رکھا مدینے کی گلیوں میں ملے, آج مدینے شہر میں کیسے آ گئے؟ بھائی آج کل کا سفر ہو جیٹ ہوائی جہاز کا, صبح انسان گیا لندن, شام کو آ گئے, یہ پہلے زمانے کا سفر کہ اگر آپ کو دبئی سے شارجہ بھی جانا ہے تو 1 ہفتہ لگتا, یہ کہاں گئے تھے امام کے 3 دن میں آ گئے. یہ امام کو دیکھ کے حیران, مگر امام سے کیسے پوچھے کہ مولا یہ آپ نے کون سا سفر کیا, لیکن امام نے اس سے پوچھ لیا کہ اے شخص کہاں تھا, 3 دن سے نظر نہیں آ رہا تھا, کیا بات ہے, خیریت تو ہے؟ امام کے پاس کوئی آئے کہ نہ آئے, امام کو اس کی یوں پرواہ نہیں, لیکن ماننے والا, چاہنے والا, یہ ہمارا وہ آقا ہے کہ ہم جیسے اپنا غلاموں کا خیال رکھتا, تم میں کوئی بیمار تو نہیں, کوئی پریشان حال تو نہیں, کسی پہ کوئی مصیبت تو نہیں آئی ہے, ہم غلام اپنے آقا کا کیا یاد کریں گے جیسا وہ آقا ہم غلاموں کو یاد کرتا. امام نے کہا نظر نہیں آئے, کیا بات, خیریت تو ہے, اب اس سے موقع ملا. کہا مولا میں کیسے آتا, آپ نے خود ہی رات کے اندھیرے میں کہا تھا کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں, میں نے سوچا کم از کم 1 ہفتہ تو لگے گا, آرام سے جاؤں گا. مولا یہ کون سا سفر تھا کہ آپ 3 دن کے بعد مدینے میں نظر آ رہے ہیں؟ امام مسکرائے, میرے اس سفر سے تم کیا سمجھے؟ کہا مولا وہی سمجھا جو الفاظ کا مطلب تھا کہ آپ یا مدینے سے مکے جا رہے ہوں گے, یا مدینے سے جوفا جا رہے ہوں گے, یا کسی اور. نہیں, میں اس دنیاوی سفر کی بات کوئی تھوڑی کر رہا تھا, میں تو آخرت اور قیامت اور قبر کے سفر کا تذکرہ کر رہا تھا. مولا وہ آپ کے کندھے پہ بوری تھی, اس میں سامان تھا. امام نے کہا تو کیا سمجھ رہا, کیا سامان تھا؟ کہا مولا کچھ پہننے کے کپڑے ہوں گے, کچھ راستے کے لیے کمبل چادر ہوگی, کچھ مثلاً صابن پیس اس قسم کی چیزیں ہوں گی. امام مسکرائے, کہا کہ یہ سارا سامان یہ تو تو گنوا رہا ہے جو دنیا کے سفر میں کام آتا, اور میں بات کر رہا ہوں قبر و آخرت کے سفر کی. اس کے اندر کھانے کی چیزیں اور وہ درہم و دینار تھے جو ہر رات کو بنی سعادہ کے محلے میں میں ہر غریب اور پریشان حال کو دے کے آتا ہوں. رات کے اندھیرے میں جاتا ہوں تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ یہ کون دے کے گیا. تبھی تو کل صبح یعنی 25 محرم کی صبح سارا بنی سعادہ روتے ہوئے کہہ رہا ہوگا کہ آج ہمیں پتا چلا کہ سالوں سے کون تھا جو رات کے اندھیرے میں ہماری مدد کے لیے ضرورت کا سامان رکھ جاتا تھا. کیونکہ آج جب یہ امام شہید ہو جائے گا تو کل صبح ان کی مدد کرنے والا بظاہر کوئی نظر نہ آئے گا. امام نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے اور بارش میں مجھے اس لیے نکلنا پڑا کہ اگر میں نہ جاتا تو اگلی صبح پھر ان کے گھر میں باقا ہوتا. یہ وہ سامان ہے جو دنیا کے سفر میں کام نہیں آتا لیکن قبر و قیامت کے سفر میں کام آتا ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. سامان سفر جمع کرو, آ کے چوتھے امام سے پوچھو کہ سامان سفر کہتے کسے ہے اور اس کا جمع کرنا کتنا ضروری. تو آپ نے سنا کہ کس طرح سے امام معصوم اپنے ہر ماننے والے کو مختلف انداز اور طریقے سے یہی پیغام دے رہے کہ قبر کے بارے میں سوچتے رہنا, آخرت کے بارے میں سوچتے رہنا, اس کے لیے سامان سفر جمع کرنا, مگر یہ خیال نہ کرنا کہ دنیا کے کپڑے قبر میں کام آئیں گے, وہاں کے لیے الگ نیکی ہوتی ہے. یہ خیال نہ کرنا کہ یہاں کا آٹا چاول وہاں کام آئے گا, وہاں کی غذا الگ ہوتی ہے. اور وہ کیا ہوتی ہے؟ اسی امام کے واقعے سے استفادہ کرتے ہوئے موضوع کو آگے بڑھانا. مگر میں نے کہا نا کہ میری ایک عادت پتہ نہیں اچھی ہے کہ بری, جب کسی امام کی ولادت اور شہادت کی تاریخ آتی تو کسی ایک اذا خانے میں, خاص طور پر جہاں بچے اور نوجوان, تھوڑا سا تاریخی تذکرہ امام معصوم کا ہوتا. لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بیان شروع کروں, منتظمین کی یہ خواہش کہ آج شب شہادت ہے, تابوت بھی برآمد ہوگا, مومنین کرام تشریف لا رہے ہیں, اذا خانہ بظاہر دروازے تک بھر چکا ہے لیکن ابھی آگے خاصی جگہ ہے. بعد میں میرا بیان نہ ٹوٹے اور مجھے زحمت نہ ہو اور میرے خیالات منتشر نہ ہو لوگوں کو کھڑا دیکھ کر, گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ جتنا آ سکتے ہیں آ جائیں اور باقی مومنین اس دوران درود بھیجے محمد والے محمد. جماعت الاولى اسلامی کیلنڈر کا 5واں مہینہ, 15 تاریخ اور 37 ہجری کا سن, 15 جماعت الاولى سن 37 ہجری. معتبر روایت کے مطابق یہ اس امام معصوم کی ولادت کی رات ہے کہ جس کی شہادت اور تابوت کو کندھا دینے آج ہم یہاں جمع ہوئے. اگر بعض علماء کرام نے 4 شعبان بھی لکھی, 3 شعبان امام حسین کی ولادت, 4 شعبان ان کے فرزند کی, لیکن زیادہ شہرت اور زیادہ تحقیق 15 جماعت الاولى کے بارے میں. 37 ہجری کا سن وہ سن تھا جب میرے مولا کی خلافت ظاہری کا زمانہ چل رہا تھا, یعنی ہمارا چوتھا امام اس دنیا میں اپنے دادا کی زندگی میں آیا. معصومین میں ائمہ میں سے یہ آخری معصوم اور آخری امام ہے جو علی کے زمانے میں پیدا ہوئے. علی کی زندگی میں نام دادا کے نام پہ علی رکھا گیا, چنانچہ علی اول علی ہیں اور ہمارا یہ امام بیچ والا علی. پیغمبر کی ایک حدیث تو بہت مشہور ہے کہ ہمارا اول بھی محمد, ہمارا اوسط بھی محمد, ہمارا آخر بھی محمد. لیکن اسی طرح سے علی نام یہ بھی معصومین ہے، ہمیں چار دفعہ ملتا سلسلہ معصومین ہے، اول علی تو ہمارے مولا، آخری علی ہمارے دسویں امام، اور بیچ والے دو علی، ایک چوتھا اور ایک آٹھواں امام۔ یہی وجہ کہ ہمارے چوتھے امام کو کبھی علی الاوسط بھی کہتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ چوتھے امام کا لقب ہے علی اوسط، بیچ والا علی، تو یہ بیچ والا علی کیوں کہا جاتا؟ ایک نظریہ تو وہ ہے جو میں نے بتایا کہ چاردہ معصومین میں علی نام کے چار معصوم گزرے، ان میں سے چوتھا امام درمیان والا۔ ایک دوسرا نظریہ بھی ہے، لیکن میری اپنی تحقیق کے مطابق اصل نظریہ یہ، ایک دوسرا نظریہ بھی ہے، صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھار لوگ اسے بیان کر دیتے، وہ یہ کہ شاید چوتھے امام عمر میں حضرت علی اکبر سے چھوٹے ہوں۔ تو کہا جاتا کہ امام حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا، تو وہ علی اکبر، کربلا کے سب سے ننھے شہید علی اصغر، اور کربلا کا یہ قیدی علی اوسط۔ کہا گیا کہ انہیں علی اوسط یعنی بیچ والا علی اپنے بھائیوں کے اعتبار سے کہا گیا۔ میری تحقیق ہے کہ نہیں، انہیں علی اوسط اپنے بزرگوں اور بعد والے امام معصوم میں جو علی نام کے تھے اس اعتبار سے کہا گیا۔ آپ کی ولادت 15 جمادی الاولی کو ہوئی، تو آپ کی شہادت 25 محرم 1995 ہجری، اس اعتبار سے عمر مبارک 2 کم 60 سال یعنی 58 سال قرار پاتی۔ میدان کربلا کے بعد 35 سال میرا یہ چوتھا امام زندہ رہا، اور خاصی طویل مدت، یعنی صرف 4 معصومین ایسے جن کی امامت 35 سال سے زیادہ تھی، چوتھے، چھٹے، ساتویں اور دسویں۔ اتنا طویل عرصہ امامت کا ملا کہ اتنا طویل عرصہ مولا کائنات کی امامت کا نہیں، حسن مصطفیٰ یا حسین شہید کے کربلا کا اتنا امامت کا طویل عرصہ نہیں، آٹھویں امام یا پانچویں امام کی امامت اتنی طویل نہیں، 35 سال۔ کربلا کے میدان میں 24 سال کی عمر مبارک تھی۔ آپ کی والدہ جناب شہر بانو بڑے عجیب انداز سے اپنے باپ کے گھر سے شوہر کے گھر بھجوائی گئی، بڑے عجیب انداز سے، اور وہ یہ کہ آج سے 3 سال پہلے اسی حسینیہ زہرا کی انہی مجالس میں شب 24 میں نے جناب شہربانوں کا واقعہ پڑھا تھا۔ اب اتنے جلدی صرف 3 سال کے بعد اسے دہرانا مناسب نہیں، لیکن مختصر اشارہ کر دیا جائے تاکہ بچوں کی سمجھ یہ باتیں آتی رہیں۔ خاندان اہل بیت کو پروردگار ساری دنیا کی ہدایت کا خاندان بنا رہا، چنانچہ اس خاندان اہل بیت میں دنیا کے مختلف علاقوں کے رشتے جمع کیے جا رہے ہیں۔ اب چونکہ نور ایک ہے، اسی کے 14 ٹکڑے ہوئے، اس لیے مردوں کی حد تک تو مسئلہ یہی رہا کہ وہی ایک نور رسالت تھا، 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے رسول اور علی کا نور بنا، اور اس کے بعد حسنین کی صورت میں دوبارہ جمع ہو گئے۔ مگر دنیا کے ہر علاقے کا یہ جملہ توجہ سے سنیں، اگرچہ تفصیل طلب ہے اور تفصیل میں جانے کے تو وقت ہی نہیں، لیکن شاید اشارے بھی کبھی کام آ جائیں، کہ دنیا کے مختلف علاقوں کو اس خاندان اہل بیت میں جمع کرنا تھا، تو اب طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ ائمہ طاہرین کی مادر آئے گرامی وہ دنیا کے مختلف علاقوں سے آئی، تاکہ اس خاندان اہل بیت عادل خدا کے عادل نمائندے ساری دنیا سے ان کا مساوی رشتہ ہو جائے۔ باپ تو سب ایک ہی نور کے جز ہیں، مائیں شہزادی یعنی حسنین کی مادر گرامی خالص عرب بنی ہاشم کا خالص عرب سلسلہ، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے یورپ کے علاقے سے آئیں، ایران کے علاقے سے آئیں، افریقہ کے علاقے سے آئیں. افریقہ بھی اس زمانے کے دو حصوں میں تھا، ایک کالا افریقہ کہلاتا تھا اور ایک عرب افریقہ کہلاتا تھا، اور دونوں علاقوں سے نمائندگی ہوئی. مثلا زمانے کے امام کی والدہ نرجس خاتون روم سے آ رہی، یقیناً اس سے اٹلی والا روم مراد نہیں مگر مہاراج یورپ کا ایک حصہ. جناب حمیدہ ساتویں امام کی والدہ بربر کے علاقے سے آئی جو کالا افریقہ کہلاتا تھا. دسویں امام کی والدہ جناب سمانہ مراکش سے آئی جو عرب افریقہ کہلاتا تھا. اور سب سے پہلے جو خاتون خاندان بنی ہاشم کے باہر سے آئیں وہ جناب شہر بانو تھے، جو اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی حکومت ایران کی شہزادی تھی. یہاں سے سلسلہ شروع ہوا. ایران کی شہزادی کے بعد پھر افریقہ کی شہزادی آئیں، مراکش کی شہزادی آئیں، روم کی شہزادی آئیں. یہ بھی عرض کر دوں کہ اگرچہ ائمہ طاہرین میں سے کسی کی مادر گرامی کا تعلق براہ راست ہندوستان کے علاقے سے نہیں تھا، مگر انہی چوتھے امام جن کی شہادت اور وفات، جن کی شہادت کا یہ دل، انہی چوتھے امام کی ایک بیوی کا تعلق سندھ کے علاقے سے تھا. ایک بیوی تھی، چچا کی بیٹی یعنی حسن مشتبہ کی بیٹی تھی وہ جو پانچویں امام کی والدہ بنی، اور ایک دوسری بیوی تھی جو سندھ کے علاقے سے آئی، اور انہیں جناب مختار نے چوتھے امام کی خدمت میں اس انداز سے بطور تحفہ بھجوایا تھا کہ ایک رات پہلے ہمارے چوتھے امام نے خواب دیکھا تھا. نبی اور امام کا خواب حق ہوتا ہے. خواب میں دیکھا تھا کہ جناب خدیجہ طاہرہ نے مجھے اپنی ایک کنیز بخشی ہے اور کہا ہے کہ یہ میں تجھے بیوی کے طور پہ دے رہی ہوں. بلکہ ایک رات کیا، جیسے ہی خواب مکمل ہوا خود امام فرماتے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی اور مختار کا غلام ان سندھی خاتون کو لے کے آیا جو بعد میں جناب زید شہید کی والدہ قرار پائی. چوتھے امام کی دو بیویوں کا تذکرہ ہو گئے، ایک چچا کی بیٹی جن کا نام بھی فاطمہ تھا، اور دوسری سندھ سے آنے والی جناب زید شہید کی والدہ. 1984 کا رمضان، 15 سال پہلے حسینیہ زہرہ کے اسی ممبر سے میں نے 30 میں سے 25 دن جناب مختار کے حالات پڑھے تھے. اس کے اندر پورا تفصیلی واقعہ آیا، لیکن وہ نقطہ مکمل ہوا کہ خاندان اہل بیت میں مولا سے لے کے بارہویں امام تک مختلف علاقوں سے مختلف گھرانوں کی شہزادیوں کو جمع کر کے اہل بیت کے گھرانے کا تعلق تقریباً ساری دنیا سے مساوی کر دیا گیا کہ ہر علاقے سے اہل بیت کا ایک تعلق بن گیا، مگر سب سے پہلے جناب شہر بانو. اور جناب شہر بانو کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے واقعے میں ایک بہت ہی مومنین کرام کو ناراض کر دینے والا پیغام ہے، مگر شہر بانو کا واقعہ ہے میں تو پڑھوں گا. جنہیں ناراض ہونا ہے ناراض ہو جائے، لیکن مجھے توقع نہیں کہ شہزادی شہر بانو کے اس واقعے سے کوئی صاحب ایمان اتنا ناراض ہو کہ ان کے بیٹے کا ذکر سننا ہی بند کر دے اور کل سے یہاں نہ آئے. واقعہ کیا؟ واقعہ یہ کہ جس وقت جناب شہر بانو گرفتار کر کے مدینہ لائی گئی، اسلامی فوج نے ایران کے علاقے پہ حملہ کیا جو اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت تھی. اس زمانے میں ایران کے مقابلے میں کوئی نہ تھا، لیکن شکست فاش ہوئی. یزگرد بادشاہ شکست کھا کے بھاگا، اپنے ساتھ اپنے اہل حرم کو لے کے چلا، مگر اس کی دو بیٹیاں چھوٹ گئیں. کیوں چھوٹ گئیں وہ بھی سنیے گا ابھی. اور یہ شہزادیاں گرفتار کر کے مدینہ لائی گئی. شہزادیاں جب گرفتار ہوتی تو تنہا گرفتار نہیں ہوتی، ان کی کنیزیں ان کے ساتھ ساتھ رہتی. جو ہماری شہزادی میں گزرے گی ہم بھی برداشت کریں گے. چنانچہ انہی کلیزوں میں سے ایک کا نام شیرین ہے, جو واقعہ کربلا کے اندر اسیروں کے لٹے ہوئے قافلے کی میزبان بنی تھی, اور دوسری کا نام ہندہ ہے جو بعد میں آزاد ہوئی اور پھر اس جناب ہندہ کی شادی یزید سے ہوئی. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ کلیزیں ساتھ میں آئی تھی. سارا مدینہ ٹوٹ پڑا ان شہزادیوں کو دیکھنے کے لیے. اب یہ اختلاف ہے کہ یہ واقعات کس زمانے میں پیش آئے, میں اس اختلاف کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. میرا موضوع فقط چوتھے امام کی والدہ کا ایک پیغام. بہرحال واقعات کسی بھی زمانے کا ہو, کچھ علماء کہتے ہیں کہ خلافت ثانیہ کا واقعہ تھا, کچھ کہتے ہیں خود مولا کی اپنی خلافت شروع ہو چکی تھی تب کا یہ واقعہ. سارا مدینہ اور ہمارے علماء کا رجحان اسی دوسرے قول کی طرف, سارا مدینہ ٹوٹ پڑا اس لیے کہ ایران کا ایک بڑا نام تھا اور ایک بڑا روب تھا عربوں کے دلوں پر. اب وہاں کی شہزادیاں آئی سب آ گئے. جس وقت سب لوگ آ گئے آخر میں میرے مولا تشریف لائے, یہ منظر دیکھا علی کو جلال آ گیا. کہا یہ تم لوگوں کا کیا طریقہ ہے, کیا تم نے پیغمبر کا یہ فرمان نہیں سنا کہ دو شخصیتیں ایسی کہ کسی بھی ملک و ملت کی ہوں اور چاہے قیدی بن کے کیوں نہ ہے ان کا احترام ضرور کیا کرو. ایک عالم کسی بھی ملک و ملت کا ہو, کسی بھی علاقے کا ہو, عالم کا احترام علم کا احترام, اور دوسرے شریف گھرانے کے آبرو مند لوگ جو حالات زمانہ کے بدلنے سے قیدی بن گئے. یہ شہزادیاں ان کا احترام کرو. یہ کہہ کے میرے مولا نے سارے مجمع کو ہٹا دیا. اس وقت جناب شہربانوں کی زبان پر ایک جملہ تھا جو فارسی میں تھا اور وہ فارسی عربستان میں کوئی نہیں سمجھتا تھا. تو مدینے کے لوگ مولا سے شکایت کر رہے ہیں کہ مولا آپ ہمیں تو ڈانٹ کے بھگا رہے مگر یہ بھی تو دیکھیے کہ یہ ہمیں بدعا دے رہی, یہ ہم پہ لعنت کر رہی ہے, یہ ہماری برائی کر رہی ہے. مولا نے مسکرا کے کہا تمہیں کیسے پتا چلا, تم ان کی زبان کو نہیں سمجھتے ہو. کہا مولا ہمارے طریقے پہ وہ خاموش رہی ہے, کچھ بول رہی تو کوئی نہ کوئی ایسی ہی بات بول رہی ہوں گی. کہا نہیں, یہ شہزادیاں کہہ رہی ہیں کہ خدا لعنت کرے خسرو پرویز پر جس کی وجہ سے آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑا. مدینے کے لوگوں کی سمجھ میں پورا واقعہ آ گیا, آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. واقعہ یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول نے خیبر کی فتح کے فوراً بعد ساری دنیا کے بادشاہوں کو پیغام بھیجوایا اسلام کا, تو ایک خط خسرو پرویز کے نام گیا. وہی واقعہ جس سے میسج فلم کا آغاز ہوتا ہے, بالکل جو ٹائٹل سے بھی پہلے جو منظر آتا, جس وقت ایران کے بادشاہ کے پاس یہ خط پہنچا اور اس نے دیکھا کہ پیغمبر نے اپنا نام پہلے لکھا من محمد رسول اللہ الی کسرا عظیم الفارس, یہ خط رسول اللہ کی طرف سے ہے فارس کے بادشاہ کے نام. خط پڑھے بغیر اسے چاک 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 کر دیا, پارا پارا کر دیا. کہا یہ کون گستاخ ہے جس نے اپنا نام پہلے لکھا. دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی جس وقت یہ اطلاع پیغمبر کو مدینے میں ملی تو اس کا ایک ڈیلیگیشن بھی مدینے آیا تھا, اس لیے کہ خط چاک کرنے کے بعد اس نے یمن کے گورنر سے کہا تھا کہ تمہاری آنکھوں کے نیچے کیا ہو رہا, مدینے میں کون نوجوان پیدا ہوا جو مجھے خط لکھتا, تحقیق کرو. بازار یمن کا گورنر, یمن ایک صوبہ تھا اس زمانے میں ایران کا, اس نے دو آدمیوں کا ڈیلیگیشن بھیجوایا کہ بھائی دیکھ کے تو آؤ کہ مدینے میں ہو کیا رہا. یہ لوگ پیغمبر کے پاس آئے, تین مرتبہ سلام کیا, پیغمبر نے ان کا چہرہ دیکھ کے منہ پھیر لیا. جناب شہر بانوں کے واقعے کے حوالے سے بڑی تلخ حقیقت لیکن حقیقت, گھبرا کے کہا کہ آخر ہماری غلطی کیا ہے, ہم تو سفیر ہیں, قاصد ہے. اگر ہمارے بادشاہ نے کوئی گستاخی کی ہے تو ہمارا کیا قصور؟ پیغمبر نے کہا اس وجہ سے میں منہ نہیں پھیر رہا ہوں. تمہارے چہرے کو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. ویلکما من امرکما بہذا, ویل ہو تم پر, کس نے تمہیں حکم دیا کہ اپنی داڑیاں شیو کر کے میرے سامنے آئے؟ کہا امرنا رب ہونا کسرا, ہمارے رب کسرا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ داڑھی منڈوایا کرو. کہا ولیکن امرنی رب, لیکن پیغمبر کہتے لیکن میرے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑیوں کو رکھا جائے. پیغمبر نے چہرہ تک دیکھنے سے انکار کیا تین مرتبہ. اور ایسے لوگ جو اسلام نہیں لائے, مسلمان ہے تو اسے حکم پیغمبر ماننا, کافر کہہ دے میں نے تو آپ کا کلمہ ہی نہیں پڑھا. ایسے لوگ جو سفیر بن کے آئے مگر پیغمبر کے دل کو اتنی تکلیف پہنچی خبر میں, سب سے پہلے رسول اور علی ہمارے کام آئیں گے, مگر کم از کم ایسا تو ہو نا کہ ہم سلام کرے تو وہ ہمیں دیکھے. تو اگر منہ بڑی کراہیت کے عالم میں پھیر لے, جس سے رسول نے منہ پھیر لیا اس سے علی نے منہ پھیر لیا, اور جس سے علی نے منہ پھیر لیا وہ چاہے کتنا ہی نیکوکار کیوں نہ ہو پتا نہیں اس کا انجام کیا ہوگا. نوی تقریر میں یہ تفصیل آئے گی, نوی تقریر. خیر جناب شہر بانو اپنے پر دادا خسرو پرویز کا تذکرہ کر رہی, اور پیغمبر ان آدمیوں سے کہہ رہے تم آئے کیوں؟ کہا کہ ہمیں پرویز کے حکم سے یمن کے گورنر نے بھجوایا. کہا جاؤ واپس چلے جاؤ, اس لیے کہ کل وہ رات کو اپنے بیٹے کے ہاتھ سے مارا گیا, اب وہ زندہ ہی نہ رہا. یہ ساری تحقیقات بیکار. اور اس وقت پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے ایک دعا کی تھی, اللہم مزق ملک, جس طرح اس نے میرا خط چاک چاک کیا ہے تو اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. جناب شہر بانو آج مدینہ منورہ جب یہ منظر دیکھ رہی کہ ایران کی اتنی عظیم شہزادی آج اس انداز سے شہر مدینہ میں قیدی بنا کے لائی گئی کہ مدینہ بھر کے نوجوان ان کو گھیر کے کھڑے, تو کہا ان کا قصور نہیں, قصور میرے ان بزرگوں کا جنہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی اور پروردگار نے یہ بدلہ دی. مولا نے سب کو ہٹا دی. کہا شہزادی قید ہونے کے بعد بھی شہزادی. مولا ابھی منزل مصائب نہیں آئی, مگر یہ جملہ کاش آپ بازار کوفہ اور بازار شام میں بھی ان مسلمانوں کے سامنے دہرا دے دیں. زینب قیدی بنی ہے لیکن زینب ہے. خیر مولا نے کہا شہزادیوں کا احترام ہر حالت میں واجب, اور شہر بانو سے کہا کہ بیٹی تو آزاد ہے, تیرے باپ کی غلطی کی سزا تجھے نہیں ملے گی, اور تیری مرضی ہے کہ اس پورے مجمع میں جس سے چاہے تیری شادی کی جائے اور تو وہاں زندگی گزارے. جناب شہر بانو آگے بڑھے اور میرے مظلوم امام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں ان کے گھر میں کنیز بن کے رہنا چاہتی ہوں. مولا نے یہ شادی خود کروائی, اور ایک سال بعد سن 37 ہجری کی 15 جمادی الاولی اس شادی کے نتیجے میں میرا وہ چوتھا امام اس دنیا میں آیا کہ جس کا باپ عرب کا بادشاہ اور جس کی ماں ایران کی شہزادی, اگرچہ ویسے اس کا باپ ساری کائنات کا بادشاہ. ایک سوال جناب شہر بانو سے یہ کیا گیا کہ شہزادی جب کوئی شریف اور عزت دار انسان قید ہوتا تو اس کی حالت بڑی تباہ ہوتی. نعوذ باللہ بطور مثال کہہ رہا ہوں, کوئی اوباش, کوئی گنڈا, کوئی بار بار قید ہونے والا, اسے پکڑ لیجئے وہ ہنستا رہے گا, اس میں کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا, لیکن ایک شریف اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھنے والا تو اتنا وہ پریشان ہوتا کہ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا, آنکھوں کے آگے اندھیرا ہوتا. آپ نے اتنے مجمع عام سیدھا آگے بڑھ کر حسین کی طرح اشارہ کیوں کیا؟ ایسے موقع پہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کہا اس لیے کہ یہ چہرہ میں نے پہلی مرتبہ تو نہیں دیکھا تھا, میری شہزادی بار بار تعارف کرا چکی تھی. گھبرا کے پوچھا آپ کی شہزادی؟ کہا کہ ہاں. یہ تو سنو کہ میں قیدی کیسے بنی. ایک اعتراف دشمنان اہل بیت یہ کرتے ہیں کہ جی آپ کا امام تو نعوذ باللہ کنیز کی اولاد. کنیز اسے کہتے ہیں جو میدان جنگ پکڑی جائے اور جو اس انداز سے از خود قید دے. جناب شہر بانو فرماتی ہے بہت پہلے جب یہ لشکر پہنچا بھی نہ تھا شہر مدائن، میں رات کو سو رہی تھی، خواب میں میں نے دیکھا کہ میری شہزادی آ رہی. اس وقت میں نہیں جانتی تھی یہ کون، بعد میں پتا چلا کہ یہ مادر حسین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. میں سو رہی شہزادی آئی. واقعہ تو بڑا دلچسپ ہے لیکن وقت بہت کم رہ گیا، مختصر کرتا ہوں. اپنا تعارف کرایا، اللہ کے رسول آئے، شہزادی نے اپنے بابا کا تعارف کرایا، انہوں نے ہمارے سامنے اسلام پیش کیا، اور جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کیا. میں نے جیسے ہی اپنے آقا کی شکل خواب میں دیکھی، از خود میرے دل میں ان کی عقیدت و محبت پیدا ہو. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے میرا رشتہ طے ہونے کے بعد صیغہ نکاح پڑھ دی. شہزادی روزانہ میرے خواب میں آتی اور چند دن پہلے آئی اور کہا کل اسلامی لشکر تیرے محل میں داخل ہو. تیرے باپ کے پاس محل سے نکلنے کا ایک چور راستہ، وہ اپنے سارے گھر کو لے کے چلا جائے گا، تجھے بھی بار بار بلایا جائے گا، مگر تو اپنے باپ کی بات نہ مان، اور اس محل کے کسی گوشے میں اس طرح سے چھپ جانا وہ تجھے ڈھونڈ بھی نہ پائے، کیونکہ وقت کم ہوگا، آخر مجبوراً تجھے چھوڑ کے جائے گا، پھر لشکر اسلامی تجھے گرفتار کرے گا، پھر تو مدینہ پہنچائی جائے گی، اور پھر تجھے تیرے شوہر کے گھر میں پہنچانے کا بندوبست کیا جائے گا. میرا بابا خیریت سے نکل گیا، میرا سارا گھرانہ خیریت سے نکل گیا، میں چاہتی تو میں ان کے ساتھ چلی جاتی. بابا کے پیغام پر پیغام آ رہے تھے، کنیزوں میں کنیزیں آ رہی تھی. میرا بابا پریشان تھا، ایسا نہ ہو کہ دو بیٹیوں کی وجہ سے سارا گھرانہ پکڑا جائے، لیکن میں ایسی جگہ جا کے پوشیدہ ہو گئی کہ نہ کوئی کنیز مجھ تک پہنچ پائی، نہ میرا بابا مجھے ڈھونڈ پایا. مجبوراً وہ نکلے، اپنی خوشی سے اپنے آپ کو قید ہونے دیا، کیونکہ شہزادی نے فرمایا تھا کہ یہ قید در حقیقت مجھے میرے شوہر کے گھر پہنچانے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہوگی. چنانچہ مجمع عام جیسے ہی وہ اور مولا کو فوراً پہچان لیتی، یہ حسین، درود بھیجے محمد و آل محمد. جنت کے جوانوں کے سردار کا چہرہ. ایک بات جناب شہر بانو تفصیل بیان کر کے خاموش ہوتی، اور ہمارے سامنے پھر تاریخ کی یہ حقیقت آتی کہ جناب شہر بانو کا انتقال چوتھے امام کے بچپنے ہی میں ہو گیا، اور چوتھا امام بھی حسین کی ان اولادوں میں شامل ہے جنہیں ان کی ماں نے نہیں پالا، زینب کبرا نے پالا. واقعا یہ پھوپھی بھتیجے کے ساتھ تو ایسا رہا، اکبر ایک منزل پہ اپنی پھوپھی کا ساتھ چھوڑ گیا، اکبر کا کٹا سر تو زینب کے ساتھ رہا، لیکن اکبر ایک منزل پہ پھوپھی کا ساتھ چھوڑ گئے. میرا چوتھا امام جناب زینب کبرا نے اپنی بھاوچ کی وفات کے بعد جو اس بیٹے کو اپنی گود میں لیا، میں نے تاریخ میں اگلا جملہ نہیں پڑھا، لیکن مرحوم مولانا اظہر حسن زیدی صاحب اکثر پڑھا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ جس وقت زینب کبرا چوتھے امام کو اپنے گھر میں لے کے آ گئے، اچھا حسین اور زینب کے گھر میں فرق کیا، ایک دیوار اور وہ دیوار بھی پرانے زمانے کی، یہاں ایک خاندان کے سارے گھر دیواریں ہوتی ہے لیکن وہ دیوار نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، راستے ہوتے ہیں، دروازے ہوتے ہیں، کھڑکیاں ہوتی ہیں. تو مرحوم زیدی صاحب کہتے تھے کہ خاص میرے مظلوم آقا حسین اپنی بہن زینب سے خواہش کی تھی، کہا تھا زینب بہن میرا یہ بیٹا ایران کی شہزادی کا بیٹا، میرا غیرت مند لہو بھی اس میں شامل ہے اور ماں کی طرف سے بھی اس میں بڑا غیرت مند لہو آیا، کوشش کرنا کہ گھر کے اندر بھی کبھی کوئی بیوی چاہے اس کی محرم ہی کیوں نہ ہو بغیر چادر کے اس کے سامنے نہ آنے پائے. بہنیں محرم ہوتی ہیں، خالائیں محرم ہوتی ہیں، پھوپھیاں محرم ہوتی ہیں، گھر کے اندر کمرے میں بھی میرا سجاد میرا سب سے غیرت مند بیٹا ہو، کوئی گھر کی کوئی عورت کبھی اس کے سامنے بغیر چادر کے نہ لے پاتی۔ اللہ اللہ، پروردگار نے ہر مجاہد کا امتحان لیا اور بڑے عجیب انداز سے لیا۔ دیکھیے، عباس کا امتحان یہ نہیں ہے کہ عباس سے کہا جائے تلوار چلاؤ، کھیل ہے عباس کے لیے تلوار چلانا۔ لاکھوں کے لشکر میں علی کے اس بیٹے کو بھیج دیجئے، نہ پریشانی ہوگی نہ گھبراہٹ ہوگی۔ عباس کا امتحان تلوار چلانا نہیں، عباس کا امتحان ہے تلوار نہ چلانا۔ اپنے گود کے پالے ہوئوں کے لاشے اٹھاؤ، تلوار نہیں چلا سکتے۔ اپنے شاگردوں کے لاشے اٹھاؤ، تلوار نہیں چلا سکتے۔ بہن کی اولاد کو مرتا دیکھو، بھائی کی اولاد کو شہید ہوتا دیکھو، تلوار نہیں چلا سکتے۔ بلکہ دیکھیں، جب دشمن کے پاس مذاکرات کے لیے بھیجا جاتا، دشمن کے پاس، تو عموماً جوانوں کو نہیں بھیجا جاتا، جوان خون جلدی جوش میں آ جاتا، سمجھدار بردبار تجربہ کار بزرگوں کو بھیجا جاتا، اور حسین کی فوج میں ایسے تجربہ کار بزرگوں کی کمی بھی نہیں تھی۔ حبیب ابن مبارک، مسلم ابن اوفجا، بریر حمدانی، کوئی حسین کے نانا کا صحابی، کوئی حسین کے بابا کا صحابی، کوئی حسین کا اپنا دوست۔ مگر کتنی عجیب بات کہ اثر تاسوا، عاشورا نہیں تاسوا، نو محرم کی سے بعد جب لشکر یزید نے پہلا حملہ کر دیا تھا اور حسین کو مذاکرات کرنا پڑے تھے، مذاکرات کس انداز کے، جاؤ جہاں کے درخواست کرو کہ ایک رات کی مہلت اور دی جائے۔ اگر کہ یہ مہلت حسین نے دیا مگر الفاظ تو یہ تھے، یہ مہم حبیب کے سپرد ہونی چاہیے تھی، یہ جملہ مسلم ابن اوسجا کہہ سکتے۔ مگر دیکھیے، یہ ہے عباس کا امتحان۔ عباس، تم تلوار چلانے کی اجازت مانگو گے وہ نہیں ملے گی، بلکہ الٹا تم سے کہا جائے گا عمر سعد جیسے دشمن کے پاس جاؤ اور حسین کی طرف سے درخواست پیش کرو۔ ارباب اعضا بزرگ سمجھ گئے، تجربہ کار نوجوان سمجھ گئے، بچے نہیں سمجھے ہوں گے یہ عباس کا کتنا بڑا امتحان۔ اگر آقا حسین کہیں عمر سعد کا سر کاٹ کے لے آؤ، یہ عباس کے لیے کھیل، لیکن اس سے روک رہے اور کہہ رہے جاؤ جا کے میری طرف سے اس کے سامنے درخواست پیش کرو۔ یہ عباس کا امتحان تھا، لاکھوں کے لشکر کو بھگانا، وہ تو عباس خود کہتے جب جا رہے تھے عباس واپس آ رہے تھے۔ یاد ہے نا آپ کو، ابھی آپ نے عاشورے مولانا فاضل موسوی صاحب سے بھی شاید یہ روایت سنی، بریر حمدانی اور حبیب ابن مظاہر نے عباس کو آتے دیکھا۔ بریر نے کہا حبیب یاد ہے نا، جب میرے مولا نے عباس کی مادر گرامی سے شادی کی تھی تو کیا کہا تھا؟ اور حبیب کہتے بریر تم نے بھی کیا منظر یاد دلا دیا، اب تک وہ مدینہ یاد آ رہا کہ مادر عباس باپ کے گھر سے رخصت ہو کے علی کے گھر میں آ رہی، علی نے ہم لوگوں کو جمع کیا، کہتے جا رہے ہیں کہ آج کی شادی تو خاص میں نے اس لیے کی ہے کہ میرا وارث میرے حسین کو مل جائے، میرے حسین کو ایک محافظ مل جائے، میرے حسین کو ایک بچانے والا مل جائے، آج صرف اس لیے یہ شادی ہوئی۔ عباس نے سنا، اس طرح سے امڑائی لی کہ گھوڑے کی رکابیں ٹوٹنے لگی، کہا کہ اے چچا حبیب اور اے چچا بریر، اتشجع علی، مجھے جوش دلاتے ہیں، آقا سے اجازت لے آئیے کل شام سے پہلے دارالامانہ پہ حسین کا علم لہرا رہا ہو۔ ام البنین کا دودھ عباس کی فضا۔ حسین نے کہا نہیں عباس، میدان کربلا امتحان کا نام ہے، تمہارا امتحان یہی ہے، تلوار نہیں چلا سکتے، درخواست کرنے بھجوایا جائے گا، مذاکرات کے لیے بھجوایا جائے گا، تلوار نہیں چلا سکتے۔ وہ مولا عباس کا امتحان جس نے آپ کو رلا دیا، اور یہ مولا سجاد کا امتحان، کلیجہ پگھل کے پانی ہو جائے، ہائے مولا سجاد ایسا امتحان دیا, ایسا امتحان. یہ دو روایتیں زیدی صاحب قبلہ پڑھا کرتے تھے, بلکہ اس طرح سے پڑھتے تھے کہ ان کی کتابوں میں بھی چھپی ہوئی. پہلی روایت یہ کہ زینب, یہ نہ خیال کرنا کہ سجاد ابھی بہت کم سن, ایک سال دو سال تین سال نہیں, اتنا ہی کم سن صحیح, امام بھی ہے غیرت مند بھی. گھر کی کوئی عورت تبھی اس کے سامنے بغیر چادر کے نہ, میرا غیرت مند بیٹا برداشت نہیں کر سکتا. دو سال کی عمر, شہر مدینہ سہن مکان, سجاد کسی محرم خاتون کے سر کا ایک کھلا بال نہیں دیکھ سکتا, لیکن اسی سجاد کو کبھی کوفہ جانا ہے کبھی شام. ایک دوسری روایت بھی پڑھا کرتے تھے, وہ بھی سن لیجیے, یہ اعتراض نہ کیجیے گا کہ جی یہ بھی امام وہ بھی امام. ہر امام کا امتحان بھی الگ ہے اور امام کا طریقہ کار بھی الگ ہے. کیا ساتواں امام ہی کاظم ہے, کوئی اور امام کاظم نہیں, لیکن کاظم خاص وجہ سے کہلائے. کیا آٹھواں امام ہی راضی با رضا ہے, کوئی اور امام راضی با رضا نہیں, ہر ایک مگر ایک خاص وجہ سے لقب آٹھویں کا بنا. کیا چھٹا ہی امام سچا ہے, نعوذ باللہ, کوئی اور امام صادق نہیں, کسی خاص وجہ. یہ پروردگار کی مصلحت ہے, یہی وجہ کہ ہر امام ہمارا زین العابدین سید الساجدین. عبادت و سجدے میں امام کے برابر کون, لقب فقط چوتھے کا. کیوں؟ اس لیے کہ گھر والوں کے درمیان سجدہ کرنا, مکان کی چھت سر پہ سلامت ہو اس میں سجدہ کرنا, سارے گھر والے خیریت سے بیٹھے ہوں ان کے درمیان سجدہ کرنا, گھر کی ساری خواتین کے سروں پہ چادریں ہوں اور اس درمیان سجدہ کرنا, غذا لے لی گئی ہو پانی جی بھر کے پیا گیا ہو سجدہ کرنا, یہ ساجدین اور عابدین کی منزل ہے. مگر تین دن کا فاقہ ہو, ایک طرف سارے گھرانے کے لاشے پڑے ہوں, لاشے بھی ایسے کہ سر کاٹ لیے گئے ہیں لباس چھوڑ دیے گئے, دوسری جانب جلے ہوئے خیموں کی رات نظر آ رہی ہو, تیسری جانب سارے گھرانے کی محترم خواتین بے مکنہ اور چادر کے لیتی پر بیٹھی ہو, اور اس عالم میں ایسا سجدہ کرنا کہ شام غریبہ سجدہ شروع ہوا اور اگلی صبح کو پیشانی اٹھایا, اب یہ ساجدین نہیں ہے, یہ سید الساجدین ہے, یہ عابدین نہیں ہے, یہ زین العابدین. مگر شب عاشور, خدا آپ کو کربلا لے کے جائے, آج بھی جہاں خیمے گاہ کی نشانیاں ہیں, کربلا میں آج بھی وہ جگہ ہے جہاں اہل حرم کے خیمے لگے تھے, یعنی وہیں پر اگلی رات تو خیمے جلے تھے. شب عاشور ایک خیمہ آخر میں ہے میرے چوتھے امام کا, چوتھا امام بیمار وشی کے عالم میں, تھوڑی تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولتے ہیں پھر وشی کے عالم میں. ایک مرتبہ زیدی صاحب کے قول پر بھروسہ کرتے ہوئے نقل کر رہا ہوں, ایک مرتبہ میرے مولا نے خاندان کی مختلف بیویوں کی ذمہ داری لگائی کہ مثلاً ایک ایک گھنٹے ایک ایک بیوی بیمار کی تیمارداری کرے گی, بیویوں کو بھی ساری رات عبادت کرنا صبح سے کچھ پہلے. میرے مولا سجاد کی آنکھ کھلی. آپ کو معلوم ہے نا کہ شب عاشور حسین نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ اپنے خیمے اکھاڑو اور سیدانیوں کے خیموں کے تین طرف کے خیمے لگا دو, چوتھی طرف تو خندق کھودی گئی تھی تاکہ یہ دشمن, بے غیرت دشمن, بے حیا دشمن رات کے اندھیرے میں شب خون نہ مارے, سیدانیوں کے خیمے تک نہ پہنچ جائے. اب تینوں طرف اسات کے خیمے, اور یہ تینوں طرف سے مطلب ان کے درمیان بیویوں کے خیمے ہیں, باہر اسات کے خیمے. سجاد کی آنکھ کھلی, جیسے ہی آنکھ کھلی ایک مرتبہ جو بیوی تیمارداری کر رہی ان سے دریافت کرتے کہ یہ میرے کان یہ آوازیں کیسے آ رہی ہیں, کہا آقا یہ اصحاب امام ہیں جن کے خیمے چاروں طرف لگے اور آقا نے حکم دیا تھا اس لیے انہوں نے خیمے لگائے. کہا ذرا بابا کو بلانا. اسے نہ بیٹا کیسی طبیعت ہے؟ بابا شکر ہے خدا کا، مگر ایک بات تو بتائیے، یہ جو اصحاب کے خیمے ہیں یہ اتنے قریب لگ گئے ہیں کہ ان کی آواز اگر ہمارے خیموں میں آ رہی ہے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ہماری بیویوں کی آواز ان کے خیمے میں نہ جا رہی ہے. آقا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے خاندان کی خواتین کی آواز کوئی نامحرم سنے، چاہے وہ نامحرم حبیب ابن مظاہر جیسا، چاہے وہ مسلم ابن اوسجا جیسا، چاہے وہ غریر حمدانی جیسا کیوں نہ ہو. مرحوم زیدی صاحب کہتے تھے بس ایک بار حسین نے سنا، گھبرا کے بستر سے کھڑے ہوئے، سجاد کے بستر پہ پھر بیٹھ گئے پھر کھڑے ہو گئے. کہا سجاد بیٹا آج رات تو جیسا انتظام میں نے کیا ہے ایسا رہنے دو، کل رات سے تم جاننا اور ان بیویوں کا پردہ جانے، کل سے یہ انتظام تیرے حوالے ہے، جیسا تیرا دل چاہتا ہے ویسا پردہ کرنا. آئے میرا مظلوم امام، آئے میرا سجاد مولا، جو بیویوں کی آواز حبیب ابن مظاہر جیسے صاحب معرفت صحابی کے خیمے میں برداشت نہیں کر سکتا. علی کا غیرت مند پوتا، جب علی کے سر پہ ضربت لگی تھی اور علی کو گھر کی طرف لایا جا رہا تھا، یہی جملہ علی نے حسن سے کہا تھا، حسن بیٹا میں نے زینب کے رونے کی آواز سنی، یہ آواز میرے صحابی نہ سن لے سب کو واپس کر دے، ابھی میں زندہ ہوں برداشت نہیں کر سکتا. آج علی کا پوتا علی ابن الحسین بابا سے فریاد کر رہا، شب عاشور جسے بیویوں کی آواز کے پردے کا اتنا خیال ہے، شام غریبہ کو یا کے سجاد سے پوچھے، ارے سجاد مولا اللہ نے کتنا بڑا امتحان آپ کا لیا، کتنا بڑا امتحان. ایک امتحان تو وہ بھی تھا شام غریبہ، وہ بھی بڑی مشکل منزل تھی، مگر چونکہ وہاں زینب کو قائل کرنا تھا اس لیے سجاد وہ امتحان دے گئے. وہ روایت تو آپ نے سنی ہے نا کہ جب کربلا کی شام غریبہ پانی آیا، کہاں سے آیا کون لایا اس بحث میں نہ پڑے، پانی آیا کربلا کی بیویوں کے لیے اس وقت مشکل ترین موقع، آپ کا کوئی عزیز کلیجے کا ٹکڑا اور کوئی ایسی چیز مانگتا ہوا دنیا سے چلا جائے جو آپ نہ دے سکے، جیسے ہی وہ چیز نظر آئے گی آپ کی کیا حالت ہوگی. جیسے ہی شام غریبہ پانی آیا تو سیدانیوں کے دل سے پوچھے، لیلا کو یاد تھا میرا اکبر جہاد چھوڑ کے آیا تھا، بابا سے کہا تھا بابا کہیں سے پانی مل سکتا، آواز دی لیلا نے، اکبر بیٹا تو پانی مانگ رہا تھا پانی آ گیا. اور سب سے بری حالت تو رباب کی ہوگی، اپنی اجڑی کوپ پہ نکاح ڈالی، اکبر بیٹا تو تو پانی مانگ بھی نہیں سکتا تھا لیکن تیری ماں کو پتا ہے کتنا پیاسا تھا. زینب نے ہر بیوی کی فریاد سنی اور ایک مرتبہ کا سجاد پانی واپس کروا دے، پانی واپس کروا دے، مجھے یہ پانی نہیں پینا ہے. مولا سجاد ایک یہ بھی امتحان، پھوپھی اماں پانی پی لیجیے. کہا بیٹا زینب کیسے پانی پی، جس کا بھائی حسین پیاسا دنیا سے چلا گیا، جس کا اکبر بیٹا پیاسا دنیا سے چلا گیا، جس کا اکبر پانی کے چند قطروں کے لیے شہید ہو گیا، بیٹا میں پانی نہیں پیوں گی. میرا مولا سجاد امامت میں پہلا مسئلہ وہ تھا کہ خیمے سے نکل جائیے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پھوپھی کہہ رہی ہے بیٹا میں پانی نہ پیوں گی. سجاد نے کہا پھوپھی اماں پانی پی لیجیے. جب تین مرتبہ کہا تو زینب نے کہا سجاد تو مجھے کیوں پانی پلا رہا؟ کہا اس لیے کہ اگر آپ نے پانی نہ پیا تو ذرا یہ دیکھیے. اور زینب نے ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھا، جنت کا گوشہ ہے، کوثر کا کنارہ ہے، میرا مظلوم آقا حسین بیٹھا ہے، ساقی کوثر علی پانی لے کے آ رہے ہیں. حسین بیٹا تیرا امتحان پورا ہو گیا، پانی لایا ہوں پانی پی لے. حسین نے کہا بابا میں پانی نہیں پیوں گا. ایک بار رسول خدا آگے بڑھے، حسین پانی پی لے، خانانوں میں پانی نہیں پی سکتا. ارے آخر میں حسین کی ماں فاطمہ آئی, کوثر کا جام فاطمہ کے ہاتھ میں ہے, بیٹا حسین پانی پی لے اس لیے پروردگار آ گیا. اما میں پانی نہیں پیوں گا. فاطمہ نے کہا میرے لال آخر کیوں؟ کہا اما میں کیسے پانی پیوں, ابھی میری زینب پیاسی ہے. سجاد نے کہا پھوپھی اما دیکھیے دادی فاطمہ کوثر کا جام لے کے آئی ہے لیکن میرا بابا پانی نہیں پیا. اگر آپ نے پانی نہ پیا میرا بابا پیاسا رہے. فاطمہ کا واسطہ دیا. عجیب مناسبت ہے فاطمہ اور سجاد میں, فاطمہ اور سجاد میں بڑی عجیب مناسبت ہے. فقط دو جملے عرض کر رہا ہوں. پہلا جملہ, آپ نے جوانی میں بوڑھا ہوتے کسی کو نہ دیکھا ہوگا. ایک تو فاطمہ کو دیکھ لیجیے. مورخ لکھتا ہے کہ روزانہ بابا کا ماتم کرنے فاطمہ شہر کے باہر جاتی تھی, ہاتھ میں عصا لے کے جاتی تھی, سارا دن بابا کا ماتم کرتی تھی, شام کو واپس آتی تھی. میں نے مورخ سے پوچھا فاطمہ کے ہاتھ میں عصا آ گیا, عصا تو بڑھاپے کی نشانی ہے, شہزادی کی عمر کیا ہے؟ مورخ نے کہا فقط 18 سال. 18 سال میں رسول زادی, اسنین کی مادر گرامی, اور آپ کی شہزادی اتنا کمزور ہو گئی بغیر عصا کے سہارے نہ چل سکتے. وہ بھی چند ہفتے چلی, اس کے بعد تو یہ حالت تھی عصا کے سہارے بھی نہیں چل سکتی. آپ نے سنا ہے آپ کی شہزادی کے آخری چند دن صرف واجب نماز کے لیے بستر سے اترتی تھی, وہ بھی کس طرح, ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتی تھی, دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالتی تھی, اور ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھال کے فاطمہ مصلی پہ آتی. 18 سال میں یا تو فاطمہ ضعیف اور بوڑھی ہوئی, اور یا انتظار کر لیجیے. شام سے قافلہ واپس آیا, اور محمد حنفیہ حسین کا چھوٹا بھائی, سجاد کا چچا, ایک بار قافلے میں داخل ہوا, چاروں طرف دیکھتا چلا, ارے کوئی ایسا مل جائے جس سے میں اپنے بھتیجے کا پتہ دریافت کروں. قافلے میں عورتیں تو ساری ہیں, مرد کوئی نظر نہیں آ رہا. ایک کونے میں ایک بہت ہی ضعیف شخص نظر آیا, سر کے بال سفید, چہرے پہ جھریاں پڑی, کمر جھکی ہوئی ہے, دیکھنے میں 60-70-80 سال کا قریب گئے. کہا کہ اے ضعیف, اے بوڑھے شخص, ایک زحمت دیتا ہوں. میں نے سنا ہے کہ جب یہ قافلہ آیا تو میرا بیٹا سجاد بھی آیا, اتنا بتا دے وہ ہر کان نظر نہیں آ رہا. ہائے وہ مرد ضعیف, فریاد کی چچا محمد حنفیہ, آپ نے بھی مجھے نہ پہچانا. محمد حنفیہ نے گھبرا کے کہا بیٹا اس جوانی میں اتنا بوڑھا کیسے ہو گیا؟ پلٹ کے دیکھا اور آواز دی ارشاد ارشاد ارشاد. چچا شام کے مصائب نے مجھے بوڑھا کر دیا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے, شام کے مصائب کے علاوہ ایک جملہ اور سنیے, اور پھر میرے آخری جملے. میرا مولا حسین کربلا میں سارا دن لاشیں اٹھائے, آپ نے سنا نا, سارا دن حسین نے لاشیں اٹھائے, کبھی قاسم کا لاشا, کبھی اون کا لاشا, کبھی محمد کا لاشا, کبھی اکبر کا لاشا, کبھی حبیب کا لاشا, سارا دن لاشیں اٹھائے. میرے مولا سجاد نے بھی ساری زندگی لاشیں اٹھائے, مگر اداکاروں حسین نے لاشیں اٹھائے تو مردوں کے لاشیں اٹھائے, شہیدوں کے لاشیں اٹھائے. ہائے مولا سجاد, کبھی زندہ نے شام میں ننی بہن سکینہ کا لاشا اٹھایا, کبھی مدینے میں اپنی ماں رباب کا لاشا اٹھایا, کبھی زینبیہ میں پھوپھی زینب کا لاشا اٹھایا. آقا حسین آپ نے پھر بھی مردوں اور شہیدوں کے لاشیں اٹھائے. ہائے میرا مظلوم امام سجاد. اور آج سجاد اس دنیا سے رخصت ہوا, آج ساری زندگی ماتم کرنے والے کا ماتم کرو, آخری وقت آیا آنکھیں کھولی, امام باقر کو بلایا, بیٹا میں جا رہا ہوں اس لیے کہ میں نے دیکھا میری پھوپھی زینب آئی ہے, میرا دادا علی آیا ہے, میری دادی فاطمہ آئی ہے, مجھے لینے آئی ہے, میں جا رہا ہوں. اور ارباب ادا بس اب مسائل اختتام کو پہنچے. دو جملے میرے پانچویں امام نے بابا کی میت کو غسل خانے میں پہنچایا, غسل دینا شروع کیا. ایک بار غسل دے رہے ہیں, چیخ چیخ کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اہل بیت کے مسائل اور کہیں مثال نہیں ملے گی, ملے گی تو اسی گھر میں ملے گی. غسل خانے سے رونے کی آواز اس سے پہلے آپ نے کب سنی؟ آئیے میرے ساتھ, جب میرے مولا علی نے فاطمہ کو غسل دیا, علی چیخ چیخ کے رو رہا ہے. زینب نے پوچھا بابا آپ رو کیوں؟ کہا جیسے ہی میں نے کمر پہ پانی ڈالا, فاطمہ کی کمر پر گھوڑے کا زخم موجود تھا. دوسری آواز آپ نے کب سنی ہے؟ شام کے غسل خانے میں چلے, غسالہ آئی ہے, ننی سکینہ کو غسل دے رہی ہے, چیخیں مارتے ہوئے باہر آ گئی, ہاں اس بچی پر کتنا ظلم کیا. اور تیسری آواز آج سنی, امام باقر چیخ چیخ کے روئے, باہر آئے, مولا آپ کیوں رو رہے؟ کہا جیسے ہی میں نے بابا کے گلے کو کھولا, خاردار توق کا زخم 35 سال بعد نظر آ رہا, جس کی دادی کمر کے زخم سے دنیا سے رخصت ہوئی اس کا پوتا زخمی گلا. اور کل کی صبح آئی, جنازہ اٹھا, امام باقر ہیں, وارث ہیں, امام باقر ہیں, بابا کے جنازے کو لے کے چلے. اے امام باقر, آپ جس جنازے کو لے کے جا رہے, ذرا انہی سجاد سے پوچھئے, مولا سجاد, کربلا میں جب آپ کا بابا مرا تھا تو کیا جنازہ اٹھا, کیا تابوت برآمد ہوا؟ آئے میرے چوتھے امام کا تابوت آ رہا ہے, اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیے اور کربلا کے جنازے کو یاد کریں. یا زین العابدین.